الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا ومقتدانا ومولانا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد
عزيزان محترم صاحبان عزت صاحبان عالی قدر و منزلت سب جانتے ہیں کہ اس مختصر سی گفتگو کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ قرب ظہور امام زمانہ میں ہماری ذمہ داریاں ہیں. سب سے جو پہلی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں شناخت امام زمانہ ہونی چاہیے. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا من ماتا ولم یارف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلی, جو کوئی مر جائے اور اس کو یہ نہ پتا چلے کہ اس کا امام کون ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا. پروردگار دو عالم نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم, جب قیامت جب برپا ہوگی تو ہم سب کو ان کے امام کے ساتھ پکاریں گے. تو ہر کوئی قیامت والے دن اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. حضرت موسیٰ جب فرعون کے دربار سے نکلے ہیں تو دریائے نیل کے پاس پہنچے تو اب ایسی صورت میں پروردگار دو عالم نے حکم دیا کہ موسیٰ عصا کو پھینکو. عصا کو پھینکا, رستہ بن گیا. اب ایسی صورت میں جو وہ سات قبیلے والے تھے, مختلف قوموں والے تھے, انہوں نے کہا نہیں, ہمارا قبیلہ کیونکہ افضل ہے تو اس رستے سے نہیں جائے گا, دوسرا رستہ ہونا چاہیے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے لیے 12 رستے بنائے, تو وہ اس رستے سے درائے نیل تک کراس کیا انہوں نے. تھوڑی دیر کے بعد فرعون جب آیا تو انہوں نے دیکھا کچھ رستہ ہے, تو فرعون اور اس کے ساتھی اس رستے میں انہوں نے قدم رکھ دیا. تو جیسے ہی موسیٰ اور اس کے ساتھیوں نے قدم باہر نکالے, فرعون اور اس کے ساتھی سب ڈوب گئے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو حضرت موسیٰ اور ان کے جو ساتھی تھے, حضرت موسیٰ کے جو ساتھی تھے کیا سب اچھے لوگ تھے؟ اگر سبھی اچھے ہوتے تو یہ مختلف رستوں کا تقاضا نہ کرتے. تو کیا فرعون اور اس کے چاہنے والوں میں سب برے افراد تھے؟ تو نہ فرعون اور اس کے چاہنے والوں میں سب برے تھے, نہ موسیٰ کے چاہنے والوں میں سب اچھے تھے. لیکن پروردگار دو عالم نے جب نجات دی تو سب موسیٰ کے ساتھیوں کو دے دی, اور جب غرق کیا تو سب فرعون کے ساتھیوں کو غرق کر دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ پروردگار دو عالم جب نجات دیتا ہے تو ایک فرد فرد کو نہیں دیکھتا بلکہ ان کے امام کو دیکھتا ہے. اگر امام النجات ہوگا تو ساری قوم بھی نجات پا جائے گی, اور اگر امام امام النار ہوگا تو ساری قوم جہنم میں چلی جائے گی.
اور محمد والے محمد بلند تر صلوات. والے دیگر بلند تر صلوات.
شب عاشور ہے اور اصحاب امام حسین آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, کچھ عبادت کر رہے ہیں, کچھ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور کچھ امام حسین کے جو ساتھی ہیں وہ آپس میں مذاق کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو لطیفے سنا رہے ہیں، اور کچھ جو لشکر یزید میں ہیں وہ رو رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے، وہ جو لشکر یزید میں رو رہے ہیں ان کا رونا ان کو نجات نہیں دے گا، اور جو امام حسین کے ساتھیوں میں مذاق کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، لطیفے سنا رہے ہیں، یہ ہنسنے والے بھی نجات پا جائیں گے۔ تو پروردگار جب دیکھے گا تو ان کے امام کو دیکھے گا، کون امام حسین کے ساتھ ہے، کون یزید کے ساتھ ہے۔ جو حسین کے ساتھی ہیں نجات پا جائیں گے، جو یزید کے ماننے والے ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔
اللہ،
تو پروردگار دو عالم کا مزاج یہ ہے کہ فرد فرد کو نہیں دیکھتا، وہ ان کے امام کو دیکھتا ہے کہ کس امام کے سائے تلے آئے ہیں۔ اگر امام الجنہ ہوگا تو وہ قوم بھی جنت میں جائے گی، وہ اگر امام النار ہوگا تو وہ قوم بھی جہنم میں جائے گی۔ تو ضروری یہ ہے کہ آج کے عہد میں ہم جسے اپنا رہبر مانے، جسے اپنا امام مانے، جس پارٹی کے سائے میں چلے، دیکھیں آیا وہ پارٹی، وہ امام، وہ رہبر، وہ رہنما کیا امام وقت سے بھی جا ملتا ہے یا نہیں، کیا اس کا تعلق طاغوت سے جا ملتا ہے۔ تو اگر وہ رہنما، وہ رہبر، وہ لیڈر جسے ہم نے مانا ہے اس کا تعلق طاغوت کے ساتھ ہوگا تو ماننے والے بھی طاغوت کے ساتھ جائیں گے، اگر وہ رہنما جسے ہم نے مانا ہے اس کا تعلق امام وقت کے ساتھ ہوگا تو وہ قوم بھی امام وقت کے ساتھ معشور ہوگی۔ درود پڑھ دے محمد والے۔ پروردگار دو عالم جب دیکھتا ہے تو فرد فرد کو نہیں دیکھتا، بلکہ پروردگار دو عالم پوری قوم کے ساتھ ان کے رہبر کو دیکھتا ہے، ان کے امام کو دیکھتا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ امام کی شناخت ہونی چاہیے۔ ہر معصوم نے یہ کوشش کی کہ امام وقت کی شناخت کروائی جائے، اور ساتھ ساتھ میں یہ جو زمانہ غیبت ہے اس کے لیے انسانوں کو تیار کیا جائے۔ حتیٰ پیغمبر اسلام نے بھی، بے انتہا حدیث پیغمبر سے ہمیں ملتی ہیں کہ جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ انسان کو زمانہ غیبت کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، اور جو آخری حجت ہوگی اسے پروردگار دو عالم غیبت عطا فرمائے گا، اور وہ پردہ غیب میں کچھ عرصہ رہے گا۔ تو پیغمبر کے ایک ساتھی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب آپ کی آخری حجت، آپ کا آخری جانشین وہ پردہ غیب میں ہوگا تو لوگ کس طریقے سے فائدہ حاصل کریں گے؟ لوگ تو اسے نہیں دیکھ پائیں گے، وہ کیسے فائدہ حاصل کریں گے؟ تو جانتے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس طریقے سے جب سورج بادلوں میں چھپ جاتا ہے تو لوگ جیسے سورج کے وجود سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اسی طرح سے جب امام آخر چھپ جائے گا تو لوگ اس کے وجود سے فائدہ حاصل کریں گے۔ سبحان
اللہ، ماشاءاللہ۔
تو اسی طرح سے لوگ اس کے وجود سے فائدہ حاصل کریں گے۔ دیکھیں، جب سورج بادلوں میں چھپ جاتا ہے تو کہنے کو تو یہ ہے کہ سورج چھپ گیا، لیکن جو صاحبان فہم و فراست ہیں، جو صاحبان تدبر ہیں، جو صاحبان غور و فکر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ سورج تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن یہ بادل رکاوٹ بنے ہیں کہ یہ لوگ سورج کو نہ دیکھ پائیں۔ تو امام وقت تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن یہ طاغوتی طاقتیں رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ ہم امام کو نہ دیکھ سکیں۔
سبحان اللہ،
درود پڑھ دے محمد والے۔
اللہم صل علی محمد۔
تو ہر معصوم نے یہ کوشش کی کہ ہمیں زمانہ غیبت کے لیے آمادہ کیا جائے، ہمیں اس وقت کے لیے جب دور غیبت شروع ہو جائے تو اس کے لیے انسانوں کو تیار کیا جائے۔ کس طریقے سے کوشش کی؟ سب سے پہلے، جیسے جیسے اماموں کا زمانہ آخری زمانے میں بدلتا جاتا تو دو انکار کیے جاتے۔ پہلا یہ کہ خود اور امام کا رابطہ کم سے کم تر کر دیا جاتا۔ دوسرا یہ کام کیا جاتا کہ مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں میں نمائندے بنائے، اپنے وکلا بنائے، اور لوگوں کو مومنین سے یہ کہا جاتا کہ وہ اپنے مسائل ہمارے نمائندوں سے دریافت کریں، اور بہت کبھی بڑی بات ہو جاتی تو پھر امام خود رابطہ کرتے، اور خصوصی طور پہ جب دسویں اور گیارہویں امام کا وقت آیا تو آپ کا عوام سے رابطہ کم سے کم تر ہو گیا، اور وکلا کا نظام سب سے مضبوط کیا، نمائندوں کا نظام مضبوط کیا تاکہ لوگ نمائندے سے رابطہ کریں اور پھر وہ امام سے مسئلہ کو دریافت کریں، تاکہ ہم نے جو زمانہ غیبت میں داخل ہو جانا ہے تو اس کے لیے انسانوں کو تیار کیا جائے. دسویں امام کا دور ہے، یمن سے مال غنیمت آتا ہے کہ فرزند رسول رسیب کر لیجئے، مال غنیمت آیا ہے، فرمایا نہیں، عثمان بن سعید جائے اور وہ مال غنیمت کو رسیب کرے، اور یہ میرا نمائندہ ہے، جو اس کی بات ہے وہ میری بات ہے، جس نے اس کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا. تو عثمان بن سعید امام کے نمائندے بنے اور گئے، جا کے مال غنیمت کو وصول کیا، وہ خمس کا جو مال آیا اسے رسیو کیا. گیارہویں امام کا زمانہ آیا کہ فرزند رسول آپ سے ملاقات نہیں ہو پاتی، تاغوتی طاقتیں رکاوٹ بنتی ہیں کہ آپ سے ملاقات کی جائے، تو کیسے آپ سے مسئلہ دریافت کیا جائے؟ فرمایا جو عثمان بن سعید ہے یہ میرا نمائندہ ہے، اس کی جو بات ہے وہ میری بات ہے، جو اس نے منع کر دیا جس شے سے اس سے میں نے منع کر دیا. جب بارہویں امام کا زمانہ آیا تو آپ نے بھی عثمان بن سعیدی کو اپنا نمائندہ بنایا، اور فرمایا جو اس کی بات ہے وہ میری بات ہے، جو جس نے اس کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا. اور عثمان بن سعید جو تھے وہ گھی کو بیچا کرتے تھے، لوگوں کا کاروبار کیا کرتے تھے، اور یہ مسئلے تھی تاکہ سیاسی مسئلے تھی تاکہ لوگوں کو آشنائی نہ ہو سکے. پر جب عثمان بن سعید کی وفات کا وقت آیا تو محمد بن عثمان بن سعید آخری امام کے نمائندے بنے، اور جب محمد بن عثمان بن سعید کی وفات کا وقت آیا تو حسین بن روح نو بختی وہ امام کے نمائندے بنے، اور جب حسین بن روح نو بختی کی وفات کا وقت آیا تو آخری نمائندے علی بن محمد سمری وہ امام کے نمائندے بنے. تین سال یہ نمائندے رہے امام کے. اب جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی وفات سے چھ دن پہلے امام نے ایک خط لکھا، وہ خط پہنچا علی بن محمد سمری کے پاس، اور خط میں یہ تھا کہ علی بن محمد سمری چھ دنوں کے بعد تمہاری وفات ہو جائے گی، اور تمہاری وفات پہ خداوند متعال تمہارے بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور دیکھو اب اپنی وفات کے وقت کسی کو نمائندہ نہیں بنانا، اس لیے کہ اب جو ہے وہ زمانہ غیبت کبریٰ شروع ہو رہا ہے. اب اگر کوئی شخص آسمانی ندا سے پہلے اور سفیانی کے خروج سے پہلے جو میرے متعلق دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. آسمان سے ندا آئے کہ امام وقت کا ظہور ہو گیا اور سفیانی کا خروج ہو جائے، تو اس سے پہلے جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. اور دیکھو اب جو نیابت کا سلسلہ ہے وہ خصوصی نہیں ہوگا بلکہ اب عمومی ہوگا. اما الحوادث الواقعہ فرجعوا الی روات حدیثنا، جو حوادث پیش آئیں فرجعوا تو تم نے رجوع کرنا ہے الی روات حدیثنا، جو ہمارے راوی ہوں گے ان کی طرف رجوع کرنا. تو کچھ نادان دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ نے کسی کو بھی اپنا نمائندہ نہیں بنایا، کوئی بھی شخص معین نہیں ہے، یہ تقلید اپنے پاس بنائی ہوئی ہے، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے. تو بڑے ہی ادب سے، بڑے ہی احترام سے، بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کی خدمت میں ایک دلیل ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. ایک شیعہ عالم دین تھے، وہ ایک ایسے علاقے سے گزرے جو کہ اہل سنت کا تھا. رات کا وقت ہو گیا، انہوں نے چاہا کہ اس جگہ پہ قیام کریں. اب ایسی صورت میں درود پڑھ محمد والے
اللہم صلی محمد والے محمد.
شیعہ کیا عالم دین نے یہ چاہا کہ اس علاقے میں قیام کریں تو انہوں نے اس گاؤں والوں سے علاقے والوں سے اجازت طلب کی کہ میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات آپ کی طرف قیام کروں. انہوں نے سوچا, انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کوئی اختلافی بات نہیں کریں گے, دوسری بات یہ ہے کہ اپنے عقیدے کا پرچار بھی نہیں کریں گے, اپنا عقیدہ یہاں بیان نہیں کریں گے. کہا ٹھیک ہے, نہ عقیدہ ہمارا بیان ہوگا نہ ہم کوئی اختلافی بات کریں گے. اب جب رات کا وقت ہوا تو کھانا کھانا کھا لیا جب, تو پھر لوگ اکٹھے ہو گئے, تو ان سے تو وعدہ لیا تھا کہ کوئی اختلافی بات نہیں کریں گے, لیکن خود تو وعدہ نہیں کیا تھا. تو آئے اور آ کے کہنے لگے, جی جناب آپ کا پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ کے متعلق خیال کیا ہے؟ اب نہ انہیں اپنا عقیدہ بیان کرنے کی اجازت ہے نہ کوئی اختلافی بات کرنے کی اجازت ہے. تو کہنے لگے کہ آپ کا پہلے اور دوسرے کے متعلق خیال کیا ہے؟ کہا کہ وہ رسول سے بھی زیادہ عقل مند تھے. کہا دوسرے خلیفہ؟ کہا جو دوسرے تھے وہ بھی رسول سے زیادہ عقل مند تھے. تو کوئی کتنا ہی خلیفہ کا چہیتا ہو وہ اتنی بڑی فضیلت برداشت نہیں کر سکتا. وہ رسول سے بھی عقل مند تھے, کہا ثابت کریں کیسے پہلے خلیفہ رسول سے بھی زیادہ عقل مند اور دوسرے وہ بھی رسول سے زیادہ عقل مند. انہوں نے کہا دیکھو مجھے میرے عقیدہ بیان کرنے کی تو اجازت نہیں ہے, لیکن تم مجھے اتنا بتاؤ کہ جب رسول دنیا سے گئے تھے تو کسی کو اپنا جانشین بنا کے گئے تھے؟ کہا نہیں کسی کو نہیں بنا کے گئے تھے, امت کی مرضی پہ چھوڑ گئے تھے. کہا جب پہلے گئے تھے دنیا سے تو کسی کو بنا کے گئے تھے؟ کہاں وہ تو بنا کے گئے تھے. کہ یہ تو پھر رسول سے بھی عقل مند ہو گئے. یہ تو پھر رسول سے بھی زیادہ عقل مند ہو گئے, کیونکہ یہ کسی کو بنا کے جا رہے ہیں اور رسول کسی کو نہیں بنا کے جا رہے. کہا جب دوسرے گئے تھے تو کوئی سسٹم دے کے گئے تھے؟ کہاں. کہا جب رسول گئے تھے دنیا سے تو کوئی سسٹم دے کے گئے؟ کہا نہیں. کہا نہ رسول دنیا سے جاتے ہوئے کسی کو بنا کے گئے نہ کوئی سسٹم دے کے گئے, لیکن یہ پہلے جو دو تھے یہ سسٹم دے کے بھی گئے کسی کو بنا کے بھی گئے, تو زیادہ عقل مند ہو گئے نا.
ماشاءاللہ.
تو جو صاحبان تدبر تھے اس محفل میں, جو صاحبان عقل تھے آگے بڑھے اور اس عالم دین کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا کہ ہمیں بھی ولایت علی کا کلمہ پڑھا.
سبحان اللہ سبحان اللہ, نعرہ حیدری محمد والے محمد بلند تر صلوات.
ہمیں بھی ولایت علی کا کلمہ پڑھا دیجئے. کا وہ مذہب جس میں رسول کم تر ہو اور خلیفہ زیادہ ہو جائے وہ مذہب کبھی اسلام سے نہیں ہو سکتا, اس کا تعلق کبھی دین اسلام سے نہیں ہو سکتا. تو ہمیں آپ اپنا کلمہ پڑھا دیجئے. تو عقل انسانی کہتی ہے کہ جب رسول دنیا سے جائیں گے تو کسی کو بنا کے جائیں گے, کوئی سسٹم دے کے جائیں گے, تو جو رسول خدا کی سنت ہے وہی بارہویں کی سنت ہے. جو رسول خدا کا طریقہ کار ہے وہی بارہویں کا طریقہ کار ہے. جب رسول امت کو جاتے ہوئے تکو تنہا چھوڑ کے نہیں جاتے, تو بارہویں امام بھی جب جائیں گے تو امت کو تکو تنہا نہیں چھوڑ کے جائیں گے, کوئی سسٹم دے کے جائیں گے. امل حوادث الواقعہ, کوئی بھی حادثہ پیش آ جائے. دیکھیں نماز کا تعلق نہیں ہے حادثہ, نماز پڑھنا کوئی حادثہ نہیں ہوتا. آپ نے وضو کرنا ہے تو کوئی حادثہ نہیں ہے. یہ حادثہ تو ہوتا ہے سیاسی مسائل میں, کوئی پیش آ گیا جی اسے رابطہ کرنا ہے نہیں کرنا, یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا. تو امام کیا فرما رہے, عمل حوادث الواقعہ, جو کوئی حادثہ پیش آ جائے فرج الا رواد حدیث ہے نا, تو پھر اپنی مرضی نہیں کرنی بلکہ جو ہمارے حدیث کے راوی ہوں گے ان کو ان کی طرف رجوع کرنا ہوگا. تو اب کوئی بات ہوئی تو کہا جناب یہ کوئی امام زمانہ نے تو کہی نہیں, اب نماز کیسے پڑھنی ہے؟ کہا یہ تو اپنی مرضی کر لے, وضو کیسے کرنا ہے؟ کہا کوئی حادثہ پیش آئے گا تو پھر امام کی طرف رجوع کریں گے. تو نوجوانوں, ایک ہوتا ہے حکم اسلامی اور ایک ہوتا ہے مزاج اسلامی. ہم نے حکم کو تو یاد کرتے ہیں, مزاج اسلام کو نہیں یاد کرتے. پروردگار دو عالم نے ارشاد فرمایا, وقضى ربك ان لا نعبد الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. والدین کی نافرمانی میں کبھی اف بھی نہیں کہنا. تو ایک بچہ ماں باپ کی نافرمانی کر رہا تھا, تو کسی نے روکا، کہا کوئی قرآن مجید میں آیا؟ کہاں آیا؟ کہا کیسے؟ کہا فلا تقل لہما اف، اف نہ کہنا، کہا اف کی تو میں نے بات بھی نہیں کی، کہا اف کا تو میں نے تذکرہ بھی نہیں کیا. تو جو نافرمان ہے وہ فقط ایک مسئلے کو یاد کرتا ہے، اور جو فرما بردار بچہ ہے وہ مزاج اسلام کو یاد کرتا ہے. جو بچے بھی فقط ایک بات کو یاد کر لیں وہ فرما بردار نہیں ہوا کرتے، جو اسلام کے مزاج کو یاد کر لیں وہ فرما بردار ہوا کرتے ہیں. درود پڑھیں محمد والے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو معصوم، جو امام ایک حادثے کے لیے ہمیں تکو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا، وہ پورے دین کے لیے کیا ہمیں تنہا چھوڑ دے گا؟ درود پڑھ دے محمد والے. محمد دو سو پچپن ہجری میں امام کی ہے ولادت، اور یہ ہے 1332 ہجری. تو تقریباً امام کی جو عمر مبارک بنتی ہے وہ 1100 برس کے قریب ہے. تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص 1100 برس سے موجود ہو، اتنی لمبی عمر پالے؟ تو کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ عام جو انسان ہیں ان کی عمر 50 سال 60 سال 70 برس ہوتی ہے، اتنی لمبی عمر نہیں ہوتی. تو کیسے ممکن ہے آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام وقت جو ہے وہ اتنی لمبی عمر پا گئے، اور نہ جانے کب تک وہ غائب ہوں گے؟ تو نوجوانوں، پہلی بات یہ ہے تو یہ ہے کہ ہمارا عمر پہ اعتقاد ہی نہیں ہے. ہمارا تو قدرت خدا پہ اعتقاد ہے، ہم عمر کو نہیں دیکھتے. ایک صاحب تھے، انہوں نے خط لکھا اپنے والد کو، کہا جی مجھے لوگوں نے خلیفۃ المسلمین بنا دیا ہے. کہا وہ کیوں؟ کہا عمر میں میری زیادہ تھی، عمر میری زیادہ تھی. تو ان کا بیٹا، پھر تو مجھے بنانا چاہیے، میری تو تمہارے سے بھی زیادہ ہے. تو عمر کے نہیں، ہم تو قدرت خدا کے قائل ہیں کہ خدا کسے چاہتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا قدرت خدا میں بھی ہے کہ خدا اتنا لمبا انسان، اتنی عمر والا کسی کو بنا دے. تو پروردگار دو عالم نے سورہ عنکبوت میں حضرت نوح کا جب تذکرہ فرمایا تو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا. ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس بھیجا، انہوں نے 950 برس تبلیغ کی. کتنی تبلیغ کی؟ 950 برس. تو جب اعلان نبوت کیا ہوگا حضرت نوح نے، تو اس سے پہلے بھی عمر پائی ہوگی. تو کتنی امام کی عمر بنتی ہے؟ 1100 برس. تو اب جب قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ فرمایا تو سورہ نساء میں اس طریقے سے فرمایا ما قتلوہ یقیناً بل رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزاً حکیماً. ما قتلوہ یقیناً، عیسیٰ کو یقینی طور پہ قتل نہیں کیا گیا، بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنی جانب اٹھا لیا. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور پروردگار صاحب عزت بھی ہے، صاحب حکمت بھی. تو حضرت عیسیٰ کون ہے جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ جب وہ آئیں گے تو میری 12ویں حجت کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ تو امام وقت کے مقتدی ہیں، امام نہیں ہے. یہ کتنے سیدھے سادے لوگ ہیں جو مقتدی کی غیبت میں تو ایمان رکھتے ہیں. جس نے پیچھے نماز پڑھنی ہے اس کی اتنی عمر پہ تو ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو کہ امام ہے اس کی عمر پہ سوال کر رہے ہیں. اور پروردگار دو عالم نے دیکھو، نوح کی عمر 950 برس فقط تبلیغ کی، حضرت عیسیٰ 2000 سال سے زیادہ پردہ غیبت میں. اور پروردگار دو عالم نے جب حضرت یونس کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا فلولا انہ کانا من المسبحین للبس فی بطنہ الى یوم یبعثون. کہ اگر یونس جب گئے نا کشتی میں بیٹھے، تو جب کشتی ببر میں پھنسنے لگی تو ملاح نے کہا کہ ایک شخص پانی میں چھلانگ لگا دے، اگر نہیں لگائے گا تو یہ ساری کی ساری کشتی ڈوب جائے گی. تو انہوں نے قرآن اندازی کی، حضرت یونس کا نام آیا. حضرت یونس نے جب پانی میں چھلان لگائی تو وہ مچھلی جو تھی اس نے اپنے نکل لیا، حضرت یونس کو نکل لیا، اتنی بڑی مچھلی تھی. فلولا انہ کانا من المسبحین، تو حضرت یونس نے پروردگار کا ذکر شروع کیا. کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پروردگار تیری ذات سبحان ہے, یہ ترک اولا, یہ خطا, یہ لغزش مجھ سے ہو گئی. تو جان تو پروردگار دو عالم نے کیا فرمایا, لولا انہ کان من المسبحین, اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے ہماری تسبیح نہ کرتے, لبے سا فی بطن ہی, تو ہم رکھتے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں, الا یوم یبعثون, قیامت کے دن تک. تو نوجوانوں, قیامت کے دن تک مچھلی بھی زندہ رہتی, یونس بھی زندہ رہتے, لیکن یونس کہاں زندہ رہتے, مچھلی کے پیٹ میں. اور جو پروردگار قیامت تک مچھلی کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے, یونس کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے, وہی پروردگار چاہے تو زمانے کے امام کو اس دنیا میں زندہ رکھ سکتا ہے.
خوشنودی امام زمانہ بلند تر
سلامات.
پروردگار یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے, وہی پروردگار چاہے تو امام وقت کو قیامت تک اس دنیا میں زندہ رکھ سکتا ہے. کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہے اور بقیہ انسان بھی ہیں, تو انسانوں میں ایک انسان اتنی لمبی عمر پالے اور بقیہ انسان مختصر مختصر, تو ایک وجود ہے. لیکن نوجوانوں, ایک وجود ہے لیکن آپ جاتے ہیں کہ صاحب ہمارے بال کاٹ دیے جائیں, تو کبھی آپ نے اس سے یہ کہا کہ ہماری پلکیں بھی کاٹ دی جائیں, کیونکہ یہ بھی بڑھ گئی ہیں. 80 برس ہماری عمر ہوا جاتی ہے تو یہ پلکیں بھی کاٹ دی جائیں, لیکن یہ وہیں رکی ہوئی ہے. تو ایک غذا ہے, ایک آکسیجن ہے, تمام چیزیں ایک ہیں, لیکن ایک بڑھتی جا رہی ہے, ایک وہیں پہ ہے. جو پروردگار ایک وجود میں ایک کو ثابت رکھے, ایک کو متغیر رکھے, وہی پروردگار چاہے تو ایک انسان کو ثابت رکھے اور ایک کو بدلتا رہے. تو ایک امام وقت کے وجود سے شناسائی ہے. سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے, اور دوسری جو بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے جبکہ امام موجود نہیں ہے, اس بات کی شناسائی حاصل کرے کہ وہ کس کو اپنا رہبر مان رہا ہے, کس کو اپنا رہنما مان رہا ہے, وہ کس کے سائے تلے زندگی بسر کر رہا ہے. آیا وہ تاغوت کا کوئی نمائندہ ہے یا امام وقت کا کوئی نمائندہ ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار دو عالم نے ارشاد فرمایا, درود پڑھ دے محمد والے, لیکن امام کی شناخت اتنی ضروری ہے کہ پیغمبر نے کیا فرمایا, من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتتن جاہلی, جو مر جائے اسے یہ نہ پتا چلے کہ اس کا امام کون سا ہے تو جاہلیت کی موت مرتا ہے. اور قرآن مجید نے ارشاد فرمایا, من کانا فی ھذہ الاعمى وہوا فی الآخرات آما, جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ قیامت میں بھی اندھا ہوگا. تو جانتے ہو علماء مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں کیا لکھا, کہ جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ قیامت میں بھی اندھا ہوگا. یہ اندھا کون سا ہے؟ کیا یعنی جو اس دنیا میں نابینا پیدا ہوا وہ قیامت میں بھی نابینا اٹھے گا؟ ایسی بات تو نہیں ہے. تو پھر یہ کس نابینے کا تذکرہ ہے؟ یہ کس اندھے کا تذکرہ ہے کہ من کانا فی ھذہ الاعمى, جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ ہوا فی الآخرات اعمى, وہ قیامت میں بھی اندھا ہوگا. تو علماء مفسرین نے یہ لکھا کہ جس انسان کو یہ نہ پتا ہو کہ اس کا امام کون ہے اس دنیا میں, وہ اس طریقے سے زندگی بسر کرے جیسے بھیڑ اور بکریاں زندگی بسر کرتے ہیں کہ دل جدھر دل چاہا چل پڑتے ہیں, انہیں یہ نہیں پتا ہوتا ان کا رہبر کون سا ہے, تو قیامت میں جب اٹھے گا تو وہ آما اٹھے گا, وہ بالکل اپنے رہبر کے بغیر اٹھے گا. تو جس کا رہبر ہی کوئی نہ ہو, جس کا امام ہی قیامت میں کوئی نہ ہو, تو جنت میں کیسے جائے گا؟ تو جو اپنے امام کی شناخت دنیا میں نہ حاصل کر سکے وہ قیامت میں بھی بغیر امام کے اٹھے گا. اور جو کوئی
اس وسیلے کی شناخت نہ حاصل کر سکے. علماء مفسرین نے یہ لکھا کہ جو اس وسیلے کو تلاش نہ کر سکے جس وسیلے سے امام وقت کے ساتھ مل جائے گا, وہ آج بغیر وسیلے کے ہوگا, قیامت میں بھی بغیر وسیلے کے ہوگا. یہ ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ ہم امام وقت سے کس وسیلے کے ساتھ جا کے ملتے ہیں. تو ہماری جو دوسری بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رہبر, اپنے رہنما کی تلاش کر سکیں. ہمیں پتا ہونا چاہیے, دیکھیں یہ توزیل مسائل گھر میں خرید لی کہ مولانا ہم نے تکلیف شروع کر دی ہے اور اسے سجا دیا, تو یہ فقط اپنے رہبر اور رہنما کی شناخت نہیں ہے. انفرادی لائف جو ہمیں بتاتی ہے وہ توزیل مسائل ہے, لیکن ایک اجتماعی مسائل بھی ہوتے ہیں کہ عمل حوادث الواقعہ. یہ حوادث جو واقعہ ہوتے ہیں یہ توزیل مسائل میں نہیں لکھے ہوتے. پوری توزیل مسائل پڑھ کے دیکھیے, جو آج کے مسائل پیش آئے, خدا نخواستہ کسی کو مسئلہ پیش آ گیا, تو قدس کے متعلق کیا کرنا ہے یہ توزیل مسائل میں نہیں لکھا ہوگا. شیطان بزرگ کون ہے یہ توزیل مسائل میں نہیں لکھا ہوگا. یہ کون بتائے گا؟ وہ وسیلہ بتائے گا جس وسیلے سے آپ امام وقت سے جا ملیں گے. تو ضروری ہے کہ ہمیں اپنے رہبر کی, یعنی وہ رہبر جس سے ہم امام وقت سے جا ملیں, اس کی شناخت ضروری ہے. اور پھر جو چیز چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں امام کے اہداف کی شناخت بھی ہونی چاہیے. امام کے جہاں پر ذات کی شناخت ہے وہاں اہداف کی شناخت بھی ہونی چاہیے. دیکھیں نوجوانوں, پیغمبر اسلام نے فرمایا اور بقیہ معصومین نے بھی اس کا ارشاد فرمایا, لو لا حجہ لاسحت الارض باہلہا, اگر حجت خدا نہیں ہوگی تو زمین اپنے اہل کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے گی. یعنی جتنے بھی کروڑوں ہو اربوں انسان رہتے ہوں گے, لیکن اگر حجت خدا اٹھا لی جائے تو زمین اربوں انسانوں کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے گی, یعنی زمین کا قصہ ہی تباہ ہو جائے گا. تو بچوں, کیسے ممکن ہے کہ یہ بات سچی ہو کہ اگر امام وقت نہیں ہوگے, بچوں ادھر دیکھو, کیسے ممکن ہے کہ اگر امام وقت نہیں ہوں گے تو زمین ختم ہو جائے گی؟ تو نوجوانوں, بالکل آپ کو مثال آسانی سے بھی دینا چاہتا ہوں. آپ ایک ہار خریدیں اور خریدنے کے بعد اپنے ٹیچر کے جا کے گلے میں اسکول میں ڈال دیں اور اپنے ٹیچر سے یہ جملہ کہیں کہ سر اگر آپ نہ ہوتے تو یہ اسکول نہ ہوتا. اگر آپ نہ ہوتے تو پھر سر یہ اسکول بھی نہ ہوتا, تو کیا وہ بات سچی ہوگی؟ ہاں بات سچی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر استاد ہی نہیں ہوں گے تو پھر بچے اسکول میں آنے میں کیوں آئیں گے؟ وہ اسکول کیا کریں گے آ کے جب جس جگہ پہ استاد ہی نہیں ہوں گے؟ جب استاد ہی نہیں ہوگا تو پھر بچے اسکول میں کیوں آئیں گے؟ بچوں کا آنے کا مقصد ختم ہو جائے گا. تو جب استاد بھی نہیں ہوں گے, بچے بھی نہیں آئیں گے, تو پھر اسکول بنانے کا مقصد کیا ہوگا؟ جس جگہ پہ استاد ختم ہو گئے وہاں پہ بچے نہیں داخل کیے جائیں گے, کیونکہ پڑھانے والا ہی کوئی نہیں ہوگا. تو نوجوانوں, جب بچے ہی نہیں آئیں گے, استاد بھی نہیں ہوگا, تو سکول ہی ختم کر دیا جائے گا اگر امام وقت بھی نہ ہو. اور ہدایت لینے والے, جب ہدایت دینے والا کوئی نہ ہوگا تو ہدایت لینے والے لیں گے کیسے؟ تو یہ زمین کے بنانے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا. تو جب مقصد ختم ہو جائے گا تو زمین اربوں انسانوں کے ساتھ تباہ و برباد کر دی جائے گی. لولا حجہ لسحت الارض باہلہا, تو زمین کا ایک مقصد ہے, اس کائنات کو بنانے کا ایک مقصد ہے. تو امام کے آنے کے بھی کچھ مقاصد ہیں, اہداف ہیں, وہ ہمیں پتا ہونے چاہیے. وہ اگر اہداف کی شناسائی ہوگی تو ہمیں اپنی شناسائی ہو سکے گی. جو پہلا امام آ کے کام کریں گے وہ کیا ہوگا؟ یہ جو تاغوت بنے بیٹھے ہیں, یہ بڑی بڑی طاقتیں بنی بیٹھی ہیں, بڑے بڑے شیطان ہیں, تاغوتی طاقتیں جو ہیں, سب سے پہلے امام آ کے ان کو باہر کریں گے, تاغوت کو بھگا دیں گے. اور دوسرا کام کیا کریں گے؟
وہ جو حکم الہی ہے، وہ جو قرآن مجید ہے، اس احکام کو اس زمین پہ نافذ کر دیں گے. یہی کام کریں گے نا. اور تیسرا کام کیا کریں گے؟ تاغوت کو جب اتار دیا جائے گا تو وہ جو مستضعف ہوں گے، وہ جو کمزور ہوں گے، صاحبان ایمان ہوں گے، عمل سہلے رکھنے والے ہوں گے، ان کو اقتدار دے دیا جائے گا. تو تین بڑے کام آ کے زمین پہ امام کریں گے. پہلا، تاغوت کو بھگا دیا جائے گا، لیکن ایک تاغوت کو نہیں، جتنی تاغوتی طاقتیں ہیں سب بھگا دی جائیں گی. اور دوسرا، اس پوری زمین پہ حکم اسلامی قرآن مجید کا نظام نافذ کر دیا جائے گا. اور تیسرا جو کام کیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ تاغوت بھگا دیا جائے گا، حکم اسلامی جو ہے نافذ کر دیا جائے گا، اور جو کمزور مستضعف ہے ان کو اقتدار دے دیا جائے گا. تو تین کام کریں گے نا امام آ کے. خدا کی قسم جو ولایت فقیہ ہے اس کو سمجھیے. دیکھیے یہ جو بات ہم کہتے ہیں نا کہ ہم وہ تو امام تھے، یہ بات کوئی مناسب نہیں نکلتی. اس لیے کہ کوئی بھی کام ہو آپ یہ کہہ دیں کہ وہ جو امام تھے وہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی اس کام کے لیے دوسرا امام تلاش کرنا چاہیے. ایسا ہی ہے نا، جب ہم یہ نہیں کر سکتے تو دیکھیں ولایت فقیہ کو آپ سمجھیے کہ ولی فقیہ وہ ہوتا ہے جو امام کا نمائندہ ہوتا ہے، چاہے فرق ایسا ہی ہو جیسے سمندر اور قطرے میں ہوتا ہے، لیکن ان دونوں میں وجود میں تو فرق ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کے فارمولا دیکھیے کہ H2O جو پورے سمندر کا فارمولا ہے وہ یہ قطرے کا ہوتا ہے. یعنی جو پورے سمندر کا ہے وہی ایک قطرے کا ہوتا ہے، جو پورے امام کی ذات کے آداب ہیں وہی ولی فقیہ کے ہوتے ہیں. کس طریقے سے؟ تین ہدف امام کے. پہلے تاغوت کو بھگا دیا جائے گا، حکم اسلامی دنیا میں نافذ کر دیا جائے گا، اور تیسرا مستضعفین کو اقتدار دے دیا جائے گا. یہی تین کام امام خمینی رحمت اللہ نے کیے. پہلا جو کام کیا وہ کیا کام کیا؟ وہ تاغوت جو تھا اس کو بھگا دیا. ایک شخص آیت اللہ محسن کراتی کے پاس آیا انقلاب کے دنوں میں، اور آ کہنے لگا آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تاغوت یہاں سے چلا جائے. کہا آپ اتنے سیدھے سادھے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمارے مکان پہ قبضہ کر لے تو ہم لوگ تو اس جو رینٹ کر لیتا ہے اس کو نہیں بھگا سکتے، تو آپ چاہتے ہیں کہ شاہ کو بھگا دیں. تو دیکھیں انسان کتنا کمزور ہے کہ اگر اس کا اپنا مکان ہو لیکن اگر اس کو بھگانا چاہے تو نہیں بھگا سکتا، لیکن جو ولی فقیہ ہے، جو امام کا نمائندہ ہے، اللہ نے کتنی قدرت عطا کی ہے کہ اصلے کی بنیاد پہ نہیں، اپنے کردار کی بنیاد پہ انہوں نے تاغوت کو بھگا دیا. تو تاغوت کو بھگا دیا، اور اسی جگہ پہ قرآن مجید کا نظام حکم اسلامی کو نافذ کر دیا. اور تیسرا جو کام کیا وہ مستضعفین کو اقتدار دے دیا. یہ احمدی نجات کون ہے؟ ایک غریب گھرانے سے تعلق ہے. یہ آیت اللہ سید علی خامنائی کون ہے؟ ان کے ایک کتاب لکھی حالات زندگی، وہ پڑھ کے دیکھیے. تو ایک بڑے ہی غریب گھرانے سے تعلق ہے. یہ بڑی بڑی جو ہستیاں ہیں یہ کون ہیں؟ ایک غریب گھرانوں سے تعلق ہے. تو امام خمینی نے کیا کیا؟ مستضعفین کو اقتدار دے دیا. تو وہ کام جو امام وقت نے اس دنیا میں آ کے کرنے ہیں وہ امام خمینی نے کر دکھائے. بالکل اسی طرح سے جب بڑے بڑے پروجیکٹ لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے پلانٹ لگائے جاتے ہیں، تو ایک پہلے ایک چھوٹا سا ماڈل لگایا جاتا ہے کہ انسانوں کو دکھائے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. پروردگار دو عالم نے اس عالمی انقلاب سے پہلے، اس دنیا کے انقلاب سے پہلے انسانوں کے لیے ایک چھوٹا سا ماڈل دکھا دیا کہ دیکھو لوگوں، انسان پروردگار چاہتا کیا ہے.
محمد والے محمد بلند تر صلوات.
تو پروردگار دو عالم نے ایک چھوٹا سا ماڈل ہمیں دکھا دیا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ اس دور کو دیکھو جب امام آئیں گے امام خمینی نے ایک تاغوت کو بھگایا ہے، لیکن جب امام وقت آئیں گے تو سب تاغوتوں کو بھگا دیا جائے گا. امام خمینی نے ایک خطے میں حکم خدا کو نافذ کیا ہے، امام وقت جب آئیں گے تو پوری کائنات میں حکم خداوندی نافذ ہوگا. امام خمینی نے کچھ مستضعفین کو اقتدار دیا ہے، اور جب امام وقت آئیں گے تو دنیا بھر کے جو مستضعف ہوں گے ان کو اقتدار دے دیا جائے گا. نوجوانوں، ہر بات پہ شک کرنا، لیکن امام وقت کے ظہور پہ کبھی شک نہ کرنا، اس لیے کہ قرآن کی آیت آیت امام ظہور، امام زمانہ کے ظہور کے اوپر دلیل بن کے بول رہی ہے. کبھی پروردگار دو عالم نے فرمایا العاقبت للمتقین، عاقبت یعنی زمین کا جو اختتام ہوگا وہ متقین کے ساتھ ہوگا. اور کبھی پروردگار دو عالم نے ارشاد فرمایا ان الارض یارثھا عبادی الصالحون، زمین کے جو اختتام ہوگا اس کے صالح بندوں کے ہاتھوں ہوگا. اور پروردگار دو عالم نے کبھی ارشاد فرمایا فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، دیکھو جو حزب خدا ہوگی وہی غالب ہوگی. دیکھو قوموں میں نہیں رہنا، قبیلوں میں نہیں رہنا، بلکہ حزب خدا بن کے رہنا. اس لیے کہ اللہ نے جو فتح ہے وہ قوموں کے اندر نہیں رکھی، قبیلوں کے اندر نہیں رکھی، بلکہ حزب اللہ ہی میں رکھی ہے. فَإِنَّا حِزْبُ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو حزب خدا ہے وہ غالب ہوگی. اور کبھی پروردگار دو عالم نے فرمایا سورہ نور کے اندر وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یا بدوننی ولا یشرکون بی شیء. اللہ وعدہ کرتا ہے کس سے؟ ایمان لانے والوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے. کیا؟ لا یستخلفنہم فی الارض، کہ زمین میں وہ انہیں اقتدار دے گا. جیسے پہلے صاحبان ایمان اور صاحبان عمل صالح کو اللہ نے اقتدار دیا، تو ہوگا کیا؟ وہ دین جسے اللہ نے مرتضی بنایا ہے، جسے اللہ نے پسندیدہ بنایا ہے، الذی ارتضا لہم، اس دین کو اس دنیا میں مضبوط کرے گا. ہوگا کیا؟ یا بدوننی، عبادت فقط اللہ کی ہوگی، ولا یشرکون بی شیء، ذرا سا بھی شرک نہیں ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ وعدہ خدا. وعدہ خدا جانتے ہو کیا ہے؟ پروردگار دو عالم نے قرآن مجید میں فرمایا کانا وعد ربی حقا، جو تمہارے رب کا وعدہ ہے وہ سچا وعدہ ہے. اور کبھی پروردگار دو عالم نے فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، دیکھو پروردگار دو عالم سے بڑھ کے سچ کون بول سکتا ہے. اور کبھی پروردگار دو عالم نے فرمایا ولن یخلف اللہ وعدہ، تمہارا پروردگار اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو پروردگار کا وعدہ کیا کیا ہے؟ زمین کا اختتام متقین کے ساتھ ہوگا. پروردگار کا وعدہ کیا ہے؟ کہ زمین پہ صالح بندوں کی حکومت ہوگی. پروردگار کا وعدہ کیا ہے؟ کہ زمین پہ صاحبان ایمان کو اقتدار ملے گا. پروردگار کا وعدہ کیا ہے؟ کہ انسانوں کی اکثریت عبادت کرنے والی ہوگی. تو یہ سب قرآن کی آیتیں امام وقت کا قصیدہ پڑھ رہی ہیں. درود پڑھ دو محمد والے.
یہ
جو سب قرآن کی آیتیں ہیں، جو بھی آیتیں قرآن مجید کی، یہ بتاتی ہیں کہ زمین پہ جو اقتدار ہوگا وہ صالح بندوں کے پاس ہوگا. در حقیقت میں وہ آیتیں امام وقت کا قصیدہ پڑھ رہی ہیں. تو ضروری جو چیز ہے وہ امام کے اہداف سے آشنائی حاصل کرنی چاہیے. اور حدیث میں آیا، اور ایک جو بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ افضل الاعمال انتظار الفرج، سب سے جو اچھے عمل ہیں، سب سے جو اچھا عمل ہے وہ امام وقت کے ظہور کی انتظار کرنا. تو نوجوانوں، بات تو بڑی آسان ہو گئی، بہت ہی جتنی آسان ہو سکتی تھی اتنی ہی آسان ہو گئی. کیا؟ افضل الاعمال، سب سے جو اچھا عمل ہے، انتظار الفرج، امام وقت کے ظہور کا انتظار کرنا، تو ہر کوئی منتظر بن جاتا ہے. آپ نے کچھ تصویریں بھی دیکھی ہے نا، تو کب کسی تصویر، کب جب تصویر بنائی جاتی ہے تو ایسے وہ آدمی سوچوں میں پڑا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں جناب یہ کسی کا انتظار کر رہا ہے. تو اگر انتظار ایسا ہی ہو اور افضل الاعمال اور سب سے اچھا عمل بھی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ انتظار بھی ہو رہا ہے اور سب سے اچھا کام بھی ہو رہا ہے. لیکن نوجوان ہو، یہ مصوری کی جو زندگی ہے اس سے اگر باہر نکلے نا، تو دنیا میں انتظار ایسے نہیں ہوتا، بلکہ دنیا میں جو صاحبان عقل اور فہم و فراست انتظار کرتے ہیں ان کا انداز کچھ اور ہے. ایک بیمار ہو گیا، اب اس کی دلی خواہش یہ ہے، یہ منتظر اس بات پہ ہے کہ وہ دن جلدی سے آ جائے جس دن یہ شفا پا جائے. ایسا ہی ہے نوجوانوں، جو بیمار ہو جاتا ہے اس کا انتظار کس پہ ہوتا ہے کہ وہ شفا پا جائے، تو کمبل لے کے کیا لیٹا رہتا ہے، فوراً دوڑتا ہوا جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس اور اس کے نسخے کو لیتا ہے. دیکھیے جو انتظار ہے اس کی آپ انداز دیکھیے گا، اور اس کے نسخے کو لیتا ہے. تو ڈاکٹر سب کیا کرتے ہیں، یہ دوائی کھا لینی ہے، یہ کھا لینی ہے، یہ کھا لینی ہے. تو وہ دلیلیں نہیں پوچھنے لگتا کہ ڈاکٹر صاحب اس دوائی پہ یہ میں کھاؤں گا تو اس پہ دلیل کیا ہوگی، کس دلیل کی بنیاد پہ میں یہ دوائی کھاؤں گا. اگر وہ زیادہ دلیلیں پوچھے نا تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بھائی جب تم یہاں سے چلے جاؤ، کسی اور کے پاس جا کے علاج کرا دو. تو معلوم یہ ہوا کہ اس بات پہ تو عقل انسانی کے پاس دلیل ہے کہ وہ ڈاکٹر کی طرف جائے، لیکن ہر نسخے کی ہر دوائی پہ دلیل انسان کو نہیں دی جاتی. تو اس بات کی تو دلیل ملتی ہے کہ انسان اپنے رہبر کی طرف رجوع کرے، اپنے مجتہد کی طرف رجوع کرے، لیکن مسئلے پہ دلیل نہیں بتائی جاتی. اب گیا، اب جا کے آئے گا، تو وہ نسخہ جب لے کے آ گیا تو پھر بھی خوشیاں مناتا رہے کہ جی ڈاکٹر بہت اچھے تھے ہمارے، سب سے اچھے ڈاکٹر ہیں اور دوائی بھی سب سے اچھی ہے. اب اس بات پہ پھر بھی انتظار یہاں ختم نہیں ہوتا، پھر بھی جو ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ شفا کا منتظر ہے، یہ صحت کا منتظر ہے، یہ سلامتی کا منتظر ہے، جب تک اس دعا کو کھانا شروع نہ کر دے. تو معلوم یہ ہوا کہ بیمار کا انتظار گھر بیٹھنے میں نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر کے پاس رجوع کرنے میں ہے. تو نوجوانوں، جو ہمارا انتظار بھی ہے وہ تکو تنہا بیٹھنے میں نہیں ہے، بلکہ اپنے رہبر کے پاس رجوع کرنے میں ہے. جتنے بھی نوجوان ہیں، سب سے بڑے ادب سے، بڑے احترام سے اور خصوصی طور پہ بزرگوں سے یہ التجا ہے کہ میں چاہتا ہوں اپنے لیے دعا کروں، تو وہ آپ بھی آمین کہیے گا، میرے لیے دعا ہمیشہ کیجیے گا. جو میں دعا چاہتا ہوں اپنے لیے، خداوند متعال مجھے کبھی اس ڈاکٹر کی طرح نہ بنائے کہ جو جس چیز کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے اسی کا وہ مریض ہوتا. خداوند متعال کبھی مجھے ان ڈاکٹروں میں شمار نہ کرے کہ جی ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے وہ مریض بھی ہارٹ کا ہے. اس پولیس مین کی طرح کبھی بھی نہ بنائے کہ جو چوراہے پہ کھڑے ہو کے سب کو منزل پہ پہنچا دیتا ہے لیکن خود وہی کھڑا رہتا ہے، جو سب کو حق کی بات بتائے دیتا ہے لیکن خود وہی کھڑا رہتا ہے. تو ویسے نہ ڈاکٹر کی طرح بنائے، نہ ویسے پولیس مین کی طرح بنائے، اور ایک دعا میں اپنے ادب سے، احترام سے اپنی چاہنے والوں، اپنی قوم کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار ان کو بھی ان لوگوں کی طرح نہ بنائے جو ڈاکٹر کے نسخے پہ تو خوشیاں مناتے ہیں، اس کے وجود پہ تو خوشیاں مناتے ہیں لیکن نسخے پہ عمل نہیں کرتے. تو دونوں چیزیں ضروری ہیں نوجوانوں، دونوں چیزیں ضروری ہیں. نہ خداوند متعال ایسا طبیب بنا دے کہ جس کا انسان اسپیشلسٹ ہو اسی کا مریض ہو، اور نہ پروردگار ان مریضوں جیسا بنا دے جو ڈاکٹر پہ، طبیب کے ہونے پہ تو بڑی خوشیاں منائیں، نسخے کو لے کے بھی دور دور تک جائیں لیکن اس پہ کبھی عمل نہ کر سکے. تو جو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رہبر اور امام کی شناخت حاصل کر سکیں, اور اس وسیلے کی بھی شناخت حاصل کر سکیں جس وسیلے سے ہم امام وقت سے جا ملتے ہیں. درود پڑھ رہا ہوں.
اللہ
افضل الاعمال انتظار الفرج, سب سے جو اچھا عمل ہے وہ ہے انتظار امام زمانہ. دیکھیں اس دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ جائیں کچھ لوگ بڑے ہی ادب سے آرام کر رہے ہیں, اگر آپ اونچی آواز میں درود پڑھا کریں گے تو وہ بھی درود پڑھ دیا کریں گے. تو جو سو رہے ہیں ان کو جگانے کے لیے بلند تر صلوات پڑھ دیں محمد والے. دیکھیے انتظار الفرج, انتظار کسے کہتے ہیں؟ ایک بہت بڑی ذمہ داری بچوں ہماری یہ ہے کہ ہم انتظار کریں. تو ایک انتظار یہ ہے, آپ دیکھیے کہ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے, ظلمتیں چھا جاتی ہیں, تو جتنے بھی انسان اس پورے کرے ارض میں رہتے ہیں سب انتظار کرتے ہیں. کس کا؟ کل کا, صبح کا, سورج کا. جتنے بھی صاحبان عقل اس پورے کرے ارض میں رہتے ہیں ایک انتظار ان کا بھی ہے. وہ کیسے انتظار کرتے ہیں؟ جو صبح کا انتظار کر رہے ہیں وہ اپنے گھروں میں اسی طرح ایسے نہیں رہتے. جو سورج کا انتظار کرتے ہیں ایک چھوٹی سی لائٹ اپنے گھر میں جلا لیتے ہیں. اور جن کے پاس بڑے بڑے چراغ نہ جل سکے وہ ایک موم بتی جلا لیتے ہیں, ایک دیا جلا لیتے ہیں. وہ دیے کو جلا کے, ایک موم بتی جلا کے, ایک لائٹ جلا کے, بڑے بڑے چراغ جلا کے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم سورج کے منتظر ہیں, ہم صبح صادق کے منتظر ہیں, ہم اس ظلمت کو پسند نہیں کرتے. تو معلوم یہ ہوا کہ صبح کا انتظار کرنے والے اندھیروں میں نہیں بیٹھا کرتے. جو سورج کا انتظار کرتے ہیں وہ ظلمتوں کو پسند نہیں کیا کرتے. رستے میں سفر کریں تو لائٹ ساتھ میں ہوتی ہے, گھروں میں رہیں تو لائٹ ساتھ میں ہوتی ہے. یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ ہم روشنی کو پسند کرتے ہیں, ہم صبح صادق کو پسند کرتے ہیں. نوجوانوں, جس طریقے سے کرہ زمین پہ رہنے والے اندھیرے میں رہتے ہوئے بھی ایک لائٹ اپنے ساتھ رکھتے ہیں, جو بھی امام وقت کے آمد پہ منتظر ہیں وہ اسی طریقے سے نہیں رہتے, وہ ظلمتوں پہ نہیں رہتے. جہاں کہیں بھی رہے اپنے ساتھ ایک دیا جلا کے رکھتے ہیں. جہاں کہیں بھی رہے اپنے ساتھ ایک چراغ جلا کے رکھتے ہیں. اور یہ چراغ, یہ دیا, یہ کوشش اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ یہ امام کے منتظر ہیں. صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کبھی دیا جلایا بھی ہے یا نہیں. کیونکہ دیے کا جلانا, لائٹ کا جلانا, روشنیوں کا اندھیرے میں روشن کرنا, یہ بڑا ضروری ہے. امام خمینی امام زمانہ کے منتظر تھے, تو ایک بہت بڑا چراغ امام نے جلایا. وہ حزب اللہ ہی امام کے منتظر ہے, تو ایک بہت بڑا چراغ جلایا. تو جو بڑے بڑے چراغ نہ جلا سکے وہ ان کے لیے ضروری ہے کہ دیے جلائیں, موم بتیاں جلائیں. نوجوانوں, کبھی ایسا نہیں ہو سکتا نہ موم بتی جلائی جائے نہ دیا جلایا جائے, مصور کی طرح بیٹھ کے ایک تصویر کھینچی جائے اور یہ کہا جائے کہ ہم انتظار میں ہیں. انتظار ایک حالت کا نام نہیں ہے. پھر ایک مرتبہ حدیث پڑھنا چاہتا ہوں, فرمایا افضل الاعمال, سب سے بہترین عمل معلوم ہوا جو انتظار ہے, حالت کا نام نہیں ہے, ایک عمل کا نام ہے, کردار کا نام.
محمد والے محمد بلند سلوات.
جو انتظار ہے وہ ایک حالت کا نام نہیں ہے, ایک کردار کا نام ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے اپنے شہر میں تو چراغ, تو کیا اپنے گھر میں بھی چراغ جلایا ہو, کبھی اپنے بچوں کو بھی ہم نے اسلام سے آشنا نہ کیا ہو اور امام زمانہ کے منتظر ہو. نہیں نوجوانوں, منتظر وہ ہے جو چراغ جلاتا ہے. ضروری یہ ہے کہ جس جگہ پہ بھی رہیے, جس جگہ پہ بھی رہیے, ایک چراغ جلنا چاہیے. اگر گھروں میں چراغ جل رہا ہوگا, اگر اسلام کے دیے جل رہے ہوں گے, اگر مختلف جگہوں پہ یہ بڑے بڑے لمپ روشن ہوں گے, تو جتنی زیادہ کوئی روشنی کو پسند کرے گا وہ اتنا زیادہ روشنی کا بندوبست بھی کرے گا. جتنا زیادہ جو اسلام کو پسند کرے گا وہ اتنا زیادہ اس کا انتظام بھی کرے گا. تو ایک ہے انتظار, اور ایک جو بہت بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے نوجوانوں کہ سیلف اسسمنٹ. یہاں بات کو میں چاہوں گا روک دوں کیونکہ زیادہ آپ کی خدمت میں مزاحم نہیں ہونا چاہتا, لیکن اس جگہ پہ یہ تھوڑا سا آپ کی خدمت ہدیہ کر دوں. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی خود سے امتحان. مثال کے طور پہ آپ ٹیکس فائل کرنا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ سیدھا اکاؤنٹنٹ کے پاس چلے جاتے ہیں. ایک آپ نے خود سے بھی اندازہ لگایا ہوتا ہے کہ اتنا مجھے ٹیکس دینا ہے, اتنا مجھے ٹیکس دینا ہے. یا آپ گاڑی لینے جاتے ہیں تو خود سے بھی ایک امتحان کرتے ہیں کہ بھائی جیب میں پیسے میرے کتنے ہیں. تو ایک ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا بتائے کہ جناب آپ اتنے کی گاڑی لے سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ انسان خود سے اپنی آزمائش کر لے, جو اس دور میں قرب حاضر میں ظہور امام زمانہ پہ جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ ہے سیلف اسسمنٹ, اپنا خود سے امتحان, اپنا خود سے اندازہ. یہ جو بچے بیٹھے ہیں, یہ جو نوجوان پیچھے بیٹھے ہیں, نوجوانوں مجھے یہ بتاؤ کہ امام کا وقت قریب ہے, ظہور کا وقت قریب ہے یا دور ہے؟
انشاءاللہ قریب.
قریب.
جتنے قریب سے آواز آ رہی ہے. دیکھیں امام کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو قرآن کی آیات کو سمجھنا ہوگا, کیونکہ ایک ہوتا ہے حکم, ایک ہوتا ہے مزاج. مزاج ایک قرآن سمجھ میں آ گیا تو امام کا ظہور بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ قریب ہے یا دور. اور اگر حکم پہ دیکھتے رہے کہ جی اس پہ بھی آیت ہے یا نہیں, اس پہ بھی آیت ہے یا نہیں, اس پہ بھی حدیث ہے یا نہیں, تو وہ میرے لیے بتانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آپ کی خدمت میں مزاج اسلام بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ اس امام وقت کا ظہور قریب ہے یا دور ہے. تو ایک مرتبہ پروردگار دو عالم نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا, اذا سالک عبادی انی فانی قریب. اذا سالک, جب سوال کریں عبادی میرے بندے, انی میرے بارے میں, فانی تو حبیب, اپنے امت سے یہ کہہ دے فانی قریب, تو میں قریب ہوں. تو اللہ تعالی نے اپنی ذات کو قریب شمار کیا ہے, تو پروردگار دو عالم ہے بڑا قریب. یہ جو اتنی نافرمانی کر رہے ہیں, اگر خدا اتنے ہی قریب ہو تو کبھی بھی نافرمانی نہ کرے. تو یہ جو دنیا کے نافرمان ہیں, اگر پروردگار کو اتنا قریب سمجھے, دیکھیں اگر آپ سمجھ لیں کہ پولیس والا سامنے قریب ہے اور میری سپیڈ کو واچ کر رہا ہے, تو کبھی آپ کی سپیڈ تیز ہو جائے گی؟ اگر اتنا ہی قریب پولیس والا ہو تو آپ کی سپیڈ کبھی بڑھ نہیں سکتی. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سمجھتے کیا ہیں, آپ سمجھتے کیا ہیں. اب جو لوگ بھی یہ اتنی نافرمانی جو ہو رہی ہے, اگر یہ خدا کو قریب سمجھتے ہو تو یہ نافرمانی کیا ہو؟ اور یہ اتنی فرما برداری ہو رہی ہے, اتنی اطاعت ہے پروردگار ہو رہی ہے, اگر یہ دور سمجھتے ہو تو اطاعت کرے کیوں؟
سبحان اللہ.
کسی نے پوچھا کہ جناب آپ بتائیے امام وقت پہ دلیل ہے؟ کہا ہے دلیل ہے. کہا بتائیے. کہا تم بتاؤ شیطان پہ دلیل ہے؟ کہاں دلیل ہے. کہا کیسے؟ کہا یہ جو دنیا میں گناہ ہو رہا ہے, یہ گناہ اس بات پہ دلیل ہے کہ ایک پردہ غیب میں شیطان پایا جاتا ہے. کہ یہ دنیا میں جو ہدایت والے ہیں, یہ ہدایت والے اس بات پہ دلیل ہے کہ پردہ غیب میں ایک ہادی پایا جاتا ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
تو امام کے ظہور کو سمجھنا ہو تو خدا کی ذات کو سمجھیے. تو جو فرما بردار ہیں وہ اللہ کو قریب سمجھتے ہیں, جو نافرمان ہیں وہ اللہ کو دور سمجھتے ہیں. سورہ شورا پروردگار دو عالم کا قرآن مجید میں 42 سورہ ہے, اور سورہ میں پروردگار دو عالم جب قیامت میں گفتگو کی تو جان تو کیا ارشاد فرمایا, لعلہ تکون الساعۃ قریب, قیامت قریب ہے, لعلہ تکون الساعۃ قریب, قیامت قریب ہے. اگر قیامت اتنی قریب ہو تو کبھی کوئی نافرمانی نہ کرے, اسے پتا چل جائے کل مر جانا ہے تو سب ٹیپیں بند کر دے اور تسبیح ہاتھ میں پکڑ لے اور ذکر الہی کرتا رہے اور کبھی کسی بھی جگہ کوئی بھی فضول بات نہ کرے, کسے جسے پتا ہے مر جانا. تو یہ ہے چھوٹی قیامت, وہ جسے بڑی قیامت کا پتا چل جائے. تو اما یدری کا اللہ ساتا قریب, تمہیں کیا پتا قیامت قریب ہے, اللہ قیامت کو قریب سفر کر رہا ہے. قرآن مجید کا اترا 1400 سال سے, 1400 سال پہلے اترا نا, تو آئے تو اسی وقت اتری ہوگی. تو اس وقت اللہ نے کیا فرمایا, وما یدری کا اللہ ساتا قریب, تمہیں کیا پتا قیامت قریب ہے. تو 1400 سال گزر گئے لیکن خالق کے نزدیک قیامت قریب ہے, تو جو نافرمان ہیں ان کے نزدیک قیامت دور ہے. تو امام کا ظہور قریب ہے یا دور ہے؟ نوجوانوں, پروردگار دو عالم نے دستور یہ دیا کہ جو جتنا زیادہ خدا کا نافرمان ہے وہ خدا کو اتنا دور سمجھتا ہے, جو جتنا زیادہ اللہ کا فرما بردار ہے وہ اتنا اللہ کو اپنے قریب سمجھتا ہے, جو جتنا زیادہ خدا کو یاد کرتا ہے وہ قیامت کو اتنا قریب سمجھتا ہے, جو جتنا زیادہ غافل ہے وہ اتنا قیامت کو دور سمجھتا ہے, جو جتنے زیادہ غافل ہے امام کے ظہور کو دور سمجھتے ہیں, جو جتنے زیادہ بیدار ہے امام کے ظہور کو قریب سمجھتے ہیں.
سبحان اللہ, سبحان اللہ,
جو بہت بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اپنی خود سے آزمائش اپنے بارے میں, یعنی میں کتنے پانی میں ہوں. ضروری نہیں ہے کہ کوئی دوسرا بتائے کہ جناب آپ نے تو ماشاء اللہ کمال کر دیا ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنی خود سے آزمائش کرے کہ آیا وہ منتظر ہے یا نہیں. تو امام آئیں گے تو ہوگا کیا, یا حجت ابن الحسن اجل علی ظہور, امام وقت آپ تشریف لے آئیے اور جلدی آ جائیے, اجل علی ظہور کا آپ کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے تو آئیں گے کریں گے کیا. جن کا حق چھینا گیا ہوگا, چھیننے والوں سے حق لے کے, اور جنہوں نے چھینا ہوگا ان سے لے کے جن کو جو محروم ہو جائیں گے ان کو دیں گے. جناب سیدہ کا جو حق چھینا گیا ہے باقی فدق, جنہوں نے چھینا ہے وہ حق جناب سیدہ اور ان کی اولاد کو واپس پلٹایا جائے گا, یہی کریں گے نا امام. تو جو حق سے محروم ہوں گے ان کو حق پلٹایا جائے گا. جناب سیدہ حق, سیدہ کا حق اس دنیا میں امام واپس پلٹائیں گے, یہی کام کریں گے نا امام آ کے. یہ جو خمس ہے یہ بھی کسی کا حق ہے اور یہ امام کا حق ہے, خود امام زمانہ کا حق ہے. سورہ انفال میں پروردگار دو عالم نے جب خمس کے اوپر گفتگو فرمائی تو فرمایا والمو, ایک چھوٹا سا آپ خدمت میں دیکھنا چاہتا ہوں, عدیہ کرنا چاہتا ہوں جملہ, کہ خود سے آزمائش کریں, اپنا خود سے امتحان لیں اور بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. پروردگار دو عالم نے جب ارشاد فرمایا تو فرمایا وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فِي شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمَسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ, دیکھو اس بات کا یقین رکھو, أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فِي شَيْءٍ, غنیم کہتے ہیں فائدے کو, جب تمہیں فائدہ حاصل ہو جائے, فَأَنَّ لِلَّهِ خُمَسَهُ, تو پانچواں جو حصہ ہے یعنی 120 یہ ہے اللہ کا, ولی رسول اور رسول کا ہے, وزیر قربا اور رسول کے رشتہ داروں کا ہے. تو رسول کے رشتہ داروں کا یعنی امام وقت کا, تو خمس ہے امام وقت کا حق. اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے خود سے آزمائش کرنی چاہیے. درود پڑھ محمد والے
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
ہمیں خود سے یہ آزمائش کرنی چاہیے, یہ دیکھنا چاہیے کہ امام آئیں گے, آنے کے بعد ایک کام یہ کریں گے کہ محروموں کو ان کا حق دلائیں گے. تو ایک امام کا بھی حق ہے, وہ ہے خمس, تو ہم ہیں منتظر امام کے. تو کیسے ہو سکتا ہے نوجوانوں کہ جس جو شخص خود سے ہی خمس نہ دیتا ہو اور اس بات کا دعویٰ کرتا ہو میں نے چراغ جلایا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خمس جو خود نہیں دیتا. اچھا آپ کہہ سکتے ہیں جناب آپ کو کیسے پتا ہے کہ خمس نہیں دیا جاتا. یہ جو پورے محرم میں بڑے ادب سے بڑے احترام سے عاجزی اور انکساری سے جملہ حاضر کرنا چاہتا ہوں, کیسے پتا ہے آپ کو کہ خمس نہیں دیا جاتا. یہ پورے محرم الحرام میں یہ جو چندے کی اپیلیں تھیں, یہ اپیلیں کی جاتی ہیں, یہ اس بات کا پتہ بتاتی ہیں کہ خمس نہیں دیا جاتا. تو دلیل کیا ہے؟ اب میں نے دلیل نہیں دی, دلیل مفسرین قرآن نے دی ہے. جانتے ہو اس آیت کے ذیل میں جو مفسرین قرآن ہیں انہوں نے جانتے ہو کیا ذکر فرمایا؟ انہوں نے یہ لکھا کہ پروردگار دو عالم نے کتنا حصہ بنایا, بجٹ کتنا منظور کیا بچت میں سے, نہیں یہ خمس دینے کا وقت نہیں ہے. آپ میرے ساتھ چلیے, ایک مولانا تھے کسی کا چلے گئے. بعض لوگ ہوتے ہیں خمس کے بڑے ہوتے ہیں, ہادی یعنی اس کے قائل ہوتے ہیں, بہت زیادہ فیور کرنے والے ہوتے ہیں. بعض ہوتے ہیں داڑھی کے بہت زیادہ ہوتے ہیں, ادھر بات ہوئی داڑھی پہ گفتگو ہوئی. بعض پردے کے بہت ہوتے ہیں. تو ایک صاحب تھے بہت زیادہ خمس کی فیور کرتے تھے. ایک مولانا کی جگہ تبلیغ کے لیے گئے تو وہ کھڑے ہو گئے, کہا جی خمس کے متعلق بتائیے. کہا بیٹھ جاؤ. انہوں نے خمس کے متعلق بتا دیا. اگلے سال پھر وہیں تبلیغ پہ گئے, پھر صاحب کھڑے ہو گئے, کہا جی خمس کے متعلق بتائے. ان کا جی بیٹھ جائیں. پھر خمس کے متعلق بتا دیا. تیسرے سال وہ پھر گئے, پھر وہ کھڑے ہو گئے, کہا جی خمس کے متعلق بتائیں. انہوں نے ہاتھ جوڑے کہ بھائی خمس دینا ہے تو دے دو, مجھے کچھ اور بھی بیان کرنے دو. تو بعض لوگ داڑھی پہ بھی شروع ہو جاتے ہیں اور اس پردے بھی شروع ہو جاتے ہیں. نہیں, سب حکم دین ہے, کبھی کسی پہ بات ہدیہ کی جائے کبھی کسی پہ, لیکن صرف ایک خود سے امتحان کرنا چاہیے اپنا. تو جانتے ہو مفسرین نے جو جملہ لکھا وہ کیا لکھا؟ کہ اللہ نے جو بچت میں سے کتنا حصہ قرار دیا,
20.
بالکل 20, 100 میں سے 20. تو اگر کوئی ملک کوئی بجٹ قرار دے, قبلہ صاحب, اگر کوئی ملک کسی جگہ کوئی بجٹ قرار دے اور پھر جب دیکھے کہ ایکسپنس زیادہ ہو گئے تو کس کی ناکامی ہوگی؟ جناب گورنمنٹ کی. دیکھے خرچے تو بہت زیادہ ہو گئے اور پھر بھی جو ہے وہ ہم نے تو بجٹ کم قرار دیا تھا. تو یہاں بجٹ کون قرار دے رہا ہے؟ اللہ. اگر ایک ڈالر کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی, اگر ایک ڈالر کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی تو پروردگار بجٹ میں زیادہ خمس رکھ دیتا. یعنی پروردگار دو عالم نے جتنا خمس رکھا ہے اگر یہ سب دے تو ایک روپے کی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے. یہ جہاں جہاں بھی چندے کا اعلان ہوتا ہے یہ اس بات کا پتہ بتاتا ہے کہ وہاں کے لوگ خمس کم دیا کرتے ہیں. تو ایک خود سے بھی آزمائش کرنی چاہیے کہ امام جب آئیں گے تو جناب سیدہ کے مال کو واپس پلٹائیں گے, محروموں کے مال کو واپس پلٹائیں گے. وہ چراغ میں نے بھی جلایا ہے یا نہیں؟ وہ چراغ میں نے بھی جلایا ہے یا نہیں؟ جتنے بھی علماء کرام ہیں, جتنے بھی علماء کرام ہیں, جتنی بھی توز المسائل لکھی گئی ہیں, سب ہم نے یہ لکھا کہ جو ایک ڈالر بھی خمس کا نہیں دیتا وہ اگر اس میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے, عبادت کرتا ہے تو عبادت بھی قبول نہیں اس مال میں. تو ہمیں خود سے آزمائش کرنی چاہیے کہ دیکھیں اگر ایک آدمی چھوٹا سا کام نہ کر سکے وہ بڑے بڑے دعوے کرنے لگے. بالکل نوجوانوں اسی طرح سے, بچوں اسی طرح سے, اگر جو گھر کے پاس جو سوئمنگ پول ہوتا ہے اگر کوئی اس میں جائے اور بچہ وہاں پہ جائے اور ڈوب جائے, بڑی مشکل سے اس کو بچایا جائے, وہ باہر آ کے کہے کہ جی میں دریا میں جا کے نہاؤں گا, میں سمندر میں جا کے نہاؤں گا, تو صاحب صاحبان عقل کہیں گے یار چھوٹے سے تالاب میں تو نہا نہیں سکتے, چھوٹے سے تالاب میں تو نہا نہیں سکتے, تم دریاؤں میں جا کے کیا نہاؤ گے؟ ارے ابھی تو امام نہیں آئے, ابھی تو ہمارے علاقے میں کوئی حکومت اسلامی بھی قائم نہیں ہوئی, ابھی یہ چھوٹا سا تالاب ہے, جب امام آئیں گے تو دریاؤں میں جانا پڑے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تالاب میں جو کوئی ڈوبتا ہو وہ منتظر ہو کہ امام آئیں گے تو سمندروں میں جائیں گے, جو یہاں پہ نہیں تیر سکا وہ بڑے بڑے دریاؤں میں بھی تیر نہیں سکتا, اور جو ایک خون کا قطرہ نہیں دیکھ سکتا وہ بلڈ بینک کبھی نہیں بنا سکتا. جس کو 5 ملی گرام 5 ملی گرام کی گولی سے الرجی ہو جائے وہ 500 ملی گرام کا کیپسول کبھی نہیں کھا سکتا, اس کو 5 ملی گرام جس سے ایک چھوٹے سے طالب علم سے الرجی ہو جائے, جو دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے الرجی ہو جائے وہ دین کی بڑی باتیں کبھی نہیں سن سکتا. تو ایک ضروری جو چیز ہے وہ یہ چیز ہے کہ ہمیں خود سے اپنا امتحان کر لینا چاہیے کہ ہم نے وہ چراغ جلایا ہے یا نہیں, اور اگر جو ایک چیز ضروری ہے اور یہیں پہ بات روک رہا ہوں وہ ادب, امام جب نہیں ہے تو ہمیں ایک دوسرے کا ادب کرنا چاہیے. دیکھو بچوں, اگر ماں باپ گھر میں نہ ہونا تو سب بہن بھائی جو کھیل رہے ہیں آپس میں لڑنے لگ جائیں تو جو بچہ سب سے زیادہ عقل مند ہوگا نا, سب سے زیادہ سمجھدار ہوگا, وہ یہ نہیں کہے گا کہ بابا کہہ کے گئے تھے, چاہے بابا نہ بھی کہہ کے گئے ہو کہ بھائیو کچھ خیال کرو, بابا آئیں گے تو کیا کہیں گے, کیا آپ لڑ رہے ہیں؟ تو آپ لڑ رہے ہیں, یعنی وہ بچہ ہے لیکن اس بات کو سمجھتا ہے کہ ماں باپ لڑنے کو کبھی پسند نہیں کرتے, تو جو بھی ذرا سا صاحب تدبر ہے, جو ذرا سا غور کرنے والا ہے, وہ اس بات کو سمجھے گا کہ امام وقت کبھی ہماری لڑائی کو پسند نہیں کریں گے. تو ضروری یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ادب کریں, احترام کریں. جانتے ہو یہ ادب ہم نے ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ کربلا والوں نے سکھایا ہے. چاہتا ہوں 2-3 جملے حضرت عباس کی مصائب کی آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں اور بات ختم کر دوں. یہ ادب ہمیں کربلا والوں نے سکھایا ہے. حضرت عباس کا پیدا ہوئے 4 شعبان کو, امام حسین کی ولادت کب ہے؟ 3 کو. تو حضرت عباس ایک دن بعد پیدا ہوتے ہیں. شہادت کب ہے حضرت عباس کی؟ عصر عاشور میں, لیکن امام حسین کی شہادت سے پہلے. تو کتنے باادب تھے حضرت عباس کہ پیدا ہوئے تو ایک دن بعد لیکن شہید ہوئے تو کچھ دیر پہلے. کتنے باادب تھے حضرت عباس, اتنی عظمت کے مالک ہیں حضرت عباس کہ مولا علی کے گھر میں حضرت امام حسن جیسا بیٹا بھی موجود ہے, امام حسین جیسا بیٹا بھی موجود ہے, لیکن ان بیٹوں کے ہوتے ہوئے علی نماز شب جب پڑھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں پروردگار مجھے عباس کا بیٹا عطا کر, تو حسنین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے علی جیسا باپ جس بیٹے کی تمنا کرے اسے عباس کہتے ہیں.
سبحان اللہ.
علی جیسا باپ جس بیٹے کی تمنا کرے اسے عباس کہتے ہیں. عباس دعا ہے علی کی, عباس آرزو ہے جناب سیدہ کی, اور عباس آس ہے جناب زینب کی. اسی عباس کے سہارے جناب زینب نے مدینہ چھوڑا ہے ارباب. جب قیامت کا دن ہوگا ملائکہ مقربین بھی ہوں گے, فرشتے بھی ہوں گے, انبیاء بھی ہوں گے, ایسے میں ایک سواری نمودار ہوگی تو لوگ پوچھیں گے یہ کس کی سواری آ رہی ہے, تو ملائکہ مقربین جواب دیں گے یہ حسین کے لشکر کا سپاہ سالار عباس آ رہا ہے. ارباب عذاب اسی محشر کے میدان میں جناب سجادہ بھی آئیں گی اور پیغمبر پوچھیں گے کہ بیٹی امت کی شفاعت کے لیے آئی ہے, بیٹی اپنے ساتھ کیا لائی ہے؟ تو جناب سیدہ کہیں گی لشفاعت یدعان مقتوعتان من ابی الفضل عباس, بابا امت کی شفاعت کے لیے عباس کے دو کٹے ہوئے بازو لائی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. علامہ اختر عباس فرمایا کرتے تھے کہ مدینے سے مکے، مکے سے کربلا، جہاں کہیں بھی حسین کا لشکر پڑاؤ ڈالتا، کوئی خیمہ کوئی لگاتا، کوئی خیمہ کوئی لگاتا، کوئی خیمہ علی اکبر لگاتے، کوئی خیمہ قاسم لگاتے، کوئی خیمہ حبیب لگاتے، لیکن جناب زینب کا خیمہ خود حضرت عباس لگاتے، اور عباس اتنا بڑا خیمہ لگاتے کہ جناب زینب کی سواری خیمے میں سوار ہوتی، جناب زینب خیمے میں سوار ہوتی، خیمے میں اترتی، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عباس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ جناب زینب کے قد کو دیکھے۔ میں جناب عباس سے عرض کرتا ہوں کہ مولا، آج آپ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ کوئی جناب زینب کے قد کو دیکھے؟ مولا اس وقت کیسے گوارا کرو گے جب کوفے اور شام کا بازار ہوگا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ارباب ادا صبح عاشور حضرت عباس امام حسین کے پاس آئے اور کہا، مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے۔ کہا، عباس تم تو میرے لشکر کے سپاہ سالار ہو، جب عصر کا وقت آیا کچھ دیر پہلے پھر آئے۔ کہا، مولا جنگ کی اجازت ہے؟ کہا، عباس تم میرے سپاہ سالار ہو، ابھی تو سپاہ باقی ہے، جب عصر کے قریب ہوئے پھر آئے۔ کہا، مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ کہا، عباس تم میرے سپاہ سالار ہو، تاریخ لکھتی ہے کہ نظر یمینا و شمالا، حضرت عباس نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، جب جب دائیں کوئی نظر نہ آیا، بائیں کوئی نظر نہ آیا، کہا، مولا وہ لشکری کہاں ہے جس کا عباس سپاہ سالار ہے؟ کہا، عباس جانا ہی چاہتے ہو تو جاؤ خیام سے اجازت لے لو، جاؤ بچوں کے لیے پانی کا بندوبست کرو۔ ایک مرتبہ عباس نے خشک مشکیزہ پکڑا اور خیموں میں آئے، خیمے میں آنے کے بعد ہر بی بی کو الوداع کیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب کے جب پاس آئے تو دیکھا میری آقا زادی زینب خواب میں بیٹھی ہوئی ہے، ایک مرتبہ ریت پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، ہاتھوں کو ہلانا شروع کیا اور رونا شروع کیا۔ حضرت عباس نے پوچھا، بہن زینب میری زندگی میں کیوں رو رہی ہو؟ کہا، بھیا میں چھوٹی تھی، بابا کی گود میں بیٹھی تھی، ایک مرتبہ میرے سر سے چادر اتر گئی، باپ بھیا میں نے دیکھا بابا نے رونا شروع کر دیا، میں نے پوچھا بابا رو کیوں رہے ہو؟ کہا، بیٹی ایک دن آئے گا یہ ظالم تیری چادر نیزوں سے اتاریں گے۔ بھیا میں سمجھتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہوگا اس کی چادر کون اتارے گے، لیکن بھیا جب تم جا رہے ہو زینب کو یقین ہو گیا میری چادر نہیں بچتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت عباس گئے، ایک مرتبہ نہر فرات میں حضرت عباس نے گھوڑے کو اتارا، مشک سکینہ کو بھرا۔ اب جب حضرت عباس واپس چلے تو دشمن یہ جانتا تھا کہ پانی خیام میں نہ پہنچنے پائے۔ ایک مرتبہ ایک ظالم نے ایک ایسا نیزہ مارا کہ حضرت عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، جلدی سے مشک کو پکڑا بائیں بازو میں رکھا، پھر ایک ظالم نے ایک ایسا تیر مارا بائیں بازو بھی گرم ہوا، مشک سکینہ کو دانتوں میں دبایا، اپنے آپ کو مشک میں گرایا۔ عباس یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پانی خیام تک پہنچ جائے، لیکن ظالم یہ چاہتا ہے یہ پانی نہ پہنچنے پائے۔ ایک ظالم نے ایک ایسا تیر مارا یہ مشک سکینہ سے سارا پہنی بہ گیا، ارباب عزا یہ پانی نہیں بہا تھا، یہ عباس کا لہو بہ رہا تھا، یہ جناب زینب کی آس بہ رہی تھی، یہ سکینہ کی آرزو بہ رہی تھی۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ واپس نہر کی طرف موڑا، اب ایک ظالم نے ایسا گرز مارا، عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہ سکے، زین سے زمین پہ آئے۔ ایک مرتبہ آواز دی، الیہ الیہ یا مولایا، اے مولا مدد کو آئیے۔ کہا، السلام علیکم یا غریب، اے غریب آپ پہ میرا سلام ہو۔ جیسے ہی حضرت عباس کی آواز امام حسین کے کانوں میں ٹکرائی، ایک مرتبہ کھڑے ہوئے کمر پہ ہاتھ رکھے، کا الان ان کسر الظہری، عباس تیری شہادت نے میری قبر توڑ دی۔ وہ حسین جس کا نور اکبر کی شہادت پہ ختم ہوا، جس کی کمر عباس کی شہادت پہ ٹوٹی، ایک مرتبہ گئے، بس ارباب آخری جملہ، گئے حضرت عباس کو گود میں لیا، اپنے زانوؤں پہ بٹھایا، کہا، عباس کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ کہا، مولا جب میں دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، بولا اب چاہتا ہوں کہ جاتے ہوئے بھی آپ کی زیارت کروں۔ کعباس کیا بات ہے، کہا ایک آنکھ میں خون ہے دوسری آنکھ میں تیر ہے، میرے مولا نے آنکھوں سے خون صاف کیا، ایک مرتبہ تیر کو کھینچا، اب جب جناب عباس نے آنکھیں کھولی حضرت سید الشہداء کے چہرے کی طرح دیکھا، اپنا سر زانو شہید کربلا سے کھا کے کربلا پہ گرا لیا، میرے مولا نے سر اٹھایا پھر زانو پہ رکھا پھر گرا لیا، کہا عباس سر گراتے کیوں ہو، کہا مولا میرا سر زمین پہ رکھ لیجئے، کہا کیوں عباس، کہا مولا جس وقت پیغمبر کی وفات ہوئی تھی ان کا سر بابا علی کی گود میں تھا، جب بابا کی شہادت ہوئی تھی ان کا سر امام حسن کی گود میں تھا، جب امام حسن کی شہادت ہوئی تھی ان کا سر حسین آپ کی گود میں تھا، مولا میرا سر زمین پہ رکھ دیجئے، ابھی آپ نے تھوڑی دیر میں شہید ہونا ہے، آپ کا سر کس کی گود میں ہوگا، عجب نہیں ایک بی بی کی آواز آئی ہو بیٹا عباس یہ پرواہ نہ کرنا، میں نے چکیا پیس کے پالا ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اور باب اللہ بس آخری جملہ، ایک مرتبہ روح عباس نے پرواز کی، میرے مولا خالی علم لیتے ہوئے چلے خیمے کی طرف، خیموں میں دو منظر ہیں، ایک طرف جناب سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، دوسری طرف جناب زینب نے خواتین کو اکٹھا کیا ہوا ہے، جناب سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تسلی دے رہی ہیں کہ بچوں دیکھو ابھی وہ میرے چچا آ رہے ہیں پانی لے کے آئیں گے، سب سے پہلے تمہیں پانی دوں گی، سب سے پہلے تمہیں پانی دوں گی، اور دوسری طرف جناب زینب نے بیویوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، جیسے ہی جناب عباس کا خالی علم آتا ہوا دکھائی دیا، بس ارباب آخری جملہ، جیسے ہی خالی علم آتا ہوا دکھائی دیا بیویوں سے مخاطب ہو کے کہنے لگی بیویوں مجھے معاف کر دینا، بیویوں جس کے سہارے میں مدینے سے تمہیں لے کے چلی تھی بیویوں وہ عباس مارا گیا، بیویوں اب کوئی پردہ بچانے والا نہیں رہا، ہائے میرا عباس مارا گیا۔